أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت مومنین اکرام اہل بیت کے حقوق کے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری تھی اہل بیت اور ہماری ذمہ داریاں اور وہ حقوق جن کا ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے اور یہ اہل بیت کے حقوق میں شامل ہے اور جب تک کہ ان حقوق کو ادا نہ کیا جائے ہمارے لیے نجات اور ہمارے لیے مغفرت نہیں ہے اور متعدد حقوق کو اہل بیت آیات قرآنی میں اور اہل بیت کی روایات میں بیان کی گئی ہے ان میں سے کچھ حقوق آپ کے خنین میں بیان کیے گئے کہ حق معرفت کہ اہل بیت کو پہچاننا اور ان کی شناخت حاصل کرنا پھر ان کی پیروی کرنا اور ان کی اطاعت کرنا اور پوری زندگی ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ اہم ترین حقوق میں سے آپ کے خنین میں بیان کیے گئے آج ایک ضروری اور ایک لازمی اور ایک اساسی اور ایک بنیادی حق کو بیان کرنا ہے اور قرآن پاک کی آیات میں اور معصومین کے روایات میں اس حق کی ادائیگی کے لیے بھی بڑی تاکید کی گئی ہے اور بہت زیادہ اس کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا گیا ہے وہ اہم ترین اور اساسی حق حق محبت ہے حق مودت ہے یعنی ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے آیات قرآنی کی روشنی میں اور تعلیمات اہل بیت اور روایات اہل بیت کی روشنی میں خود سرور کائنات کی متعدد روایات اور فرمائشات کی روشنی میں اہل بیت سے محبت کرنا اور ان سے مودت کرنا اور اپنی دلوں میں اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی مودت کو اہل بیت کی چاہت کو بٹھانا یہ نہایت ضروری قرار دیتے ہوئے اور لازمی قرار دیتے ہوئے متعدد آیات ہیں ان میں سے ایک واضح اور مشہور ترین آیت سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے جس آیت کا نام آئے مودت ہے آئے مودت میں محبت اہل بیت کو مودت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے یعنی پیغمبر کی جو زحمتوں کا صلہ ہے پیغمبر کی جو رسالت کا اجرت ہے پیغمبر نے 23 سال زحمت کی ہے مسلمانوں کو رہنمائی کرنے کے لیے ہدایت کرنے کے لیے اور ان کو خدا کی معرفت کراتے ہوئے دین کی تعلیمات بتاتے ہوئے اور شریعت کی طرف دعوت دیتے ہوئے 23 سال جو ہے وہ پیغمبر نے محنت کی ہے زحمت کی ہے اور بڑی محنت اور بڑی زحمت کی یہاں تک کہ خود پیغمبر کا فرمان ہے ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو جتنی تکلیفیں اور جتنی اذیت و آزار مجھے پہنچائی گئی اور جتنی زحمت میں نے اٹھائی کسی نبی نے اتنی زحمت نہیں اٹھائی لہذا انبیاء کی تاریخ میں سب سے زیادہ جس ہستی نے بشریت کو ہدایت دینے کے لیے اور خدا کی معرفت کرانے کے لیے دین کی پیغامات کو پہنچانے کے لیے جس نے سب سے زیادہ زحمت اور محنت کی ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے اب اس زحمت کا صلہ کیا ہے اس زحمت کا اجر کیا ہے اس زحمت کا اجرت اور اس کی پاداش کیا ہے یوں تو پیغمبر کو پروردگار عالم عظیم اس کا صلہ دے گا عظیم اس کا اجر و پاداش دے گا وہ تو خدا کی طرف سے ہے لیکن امت کو کیا صلہ دینی چاہیے اور اتنی زحمتوں کا جو صلہ ہے, اس رسالت کا جو اجر ہے, اجر رسالت ہے, وہ کیا دینی چاہیے؟ قرآن پاک میں اجر رسالت جس چیز کو قرار دیا گیا ہے اور اجر رسالت کی طور پر لازمی اور ضروری قرار دیا گیا ہے, وہ قربا رسول اللہ کی محبت ہے, اور وہ پیغمبر کی اقربا یعنی جو قربا ہیں, پیغمبر کی جو اہل بیت ہیں ان کی محبت اور مودت کو قرآن نے لازمی قرار دیا ہے. ارشاد رب العزت ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا. اے اللہ کے حبیب, وہ لوگ جو آپ کے پاس آئے ہیں اجر رسالت دینے کے لیے, آپ کی زحمتوں کا صلہ دینے کے لیے, ان سے کہہ دیجئے کوئی چیز اجر رسالت نہیں بن سکتی ہے, یعنی دنیا کی مادیات میں سے, دنیا کی دولت اور دنیا کی اشیاء میں سے کوئی بھی چیز آپ کی زحمتوں کا صلہ نہیں بن سکتی ہے, اجر رسالت نہیں بن سکتی ہے. اگر یہ لوگ جو آپ کے پاس آئے ہیں اجر رسالت دینے کے لیے, یہ واقعا مخلص ہیں, یہ واقعا آپ کے لیے اجر رسالت اگر دینا چاہتے ہیں, تو ان سے کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا ہوں, صرف اس کے کہ وہ میرے اہل بیت سے محبت کیا جائے, میرے قربا سے محبت کیا جائے. قل لا اسألکم, کہہ دیجئے میرا حبیب, وہ جو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم لوگوں سے کسی اجرت کا تقاضا نہیں کرتا ہوں, کسی اجرت کا جو ہے وہ سوال اور تقاضا میں نہیں کرتا ہوں, الا المودت فی القربا, مگر کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کریں. مزید ذیل آیت کے ذیل میں آیا ہے, ومن یقترف حسنۃ نزدہ لہ فیہا حسنا, جو کوئی شخص کسی نیکی کو کمائے, نیکی حاصل کرے یا نیکی کو انجام دے, تو ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیتے ہیں, اس کی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں, اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. ان اللہ غفور شکور, بے شک پروردگار عالم بہت بخشنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ جزا دینے والا بھی ہے. غفور کے معنی بہت بخشنے والا, مغفرت دینے والا اور گناہوں کو بخش دینے والا, اور شکور کے معنی ہے بہت زیادہ شکر گزار ہے. لہذا اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے اور اہل بیت کی ذوات مقدسہ سے وہ محبت کرتا ہے, تو ہم اس کی گناہوں کو بھی بخش دیں گے, اور ساتھ ساتھ اس نے جو نیکی کیا ہے یا اہل بیت سے محبت کی ہے, اس کا بہت بڑا پاداش اور بہت زیادہ اس کا صلہ جو ہے وہ دیا جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں اجر رسالت جو ہے محبت اہل بیت قرار دی گئی, اور وہ بھی اقربا رسول سے, تو کئی چیزیں آیت میں واضح ہو گئی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اجر رسالت کا دینا ضروری ہے, اور اگر اس نے پیغمبر کی زحمتوں کا اور محنتوں کا صلہ نہیں دیا, اجر نہیں دیا, تو اس نے جو ہے وہ ناانصافی کی اور پیغمبر کی زحمتوں کا صلہ جو ہے اس نے ادا نہیں کی. سب سے پہلے اجر رسالت کا دینا ضروری ہے. پھر اجر رسالت کیا بن سکتی ہے, کیا چیز اجر رسالت ہو سکتی ہے, قرآن نے وہ بھی واضح کیا, اجر رسالت جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے. پھر قربا لفظ آیا ہے کہ اجر رسالت جو ہے وہ قربا کی محبت ہے. قربا کون ہے, اس کی تفسیر اب مسلمانوں کے درمیان میں متعدد تفسیروں میں قربا کی تفسیر کی گئی ہے کہ وہ جن کی محبت کو ضروری قرار دیا گیا ہے اور جن کے محبت کو لازمی قرار دیا ہے اور انتہائی ضروری اور اہم قرار دیا ہے, وہ قربا اس کے مصادق کون ہیں, اور وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کے محبت تمام مسلمانوں پر لازمی اور واجب ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابن عباس نے سرور کائنات سے سوال کی, اے اللہ کے حبیب, پروردگار عالم نے تمام مسلمانوں پر محبت قربا کو لازمی قرار دیا ہے اور محبت قربا کو اجر رسالت قرار دیا ہے, آپ بتائیے کہ قربا وہ کون سی ہستیاں ہیں جن سے محبت کرنا تمام مسلمانوں کے لیے, تمام قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے ضروری ہے. قربا کے مصادق کون ہیں, وہ کون سی ہستی ہے جن کو قربا قرار دیا گیا ہے اور ان کی محبت کو قرآن نے لازمی قرار دیا ہے. ان ابن عباس لما نزلت الآیا قالوا یا رسول اللہ, ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے پیغمبر سے سوال کیا, بہت سارے لوگوں نے پیغمبر سے تقاضا کیا, یا رسول اللہ من قرابتک, جو قربا کہا گیا ہے آیت میں وہ کون سی ہستیاں ہیں, ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم, وہ قربا جن کی مودت کو, جن کی محبت کو قرآن نے واجبی اور لازمی قرار دیا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا قال, علی و فاطمہ و ابناہما، قربا کا جو حقیقی مصداق ہے اور جن کی محبت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب حضرت علی کی ذات گرامی ہے، اور دوسری ہستی فاطمہ صدیقہ طاہرہ شفیعہ روز جزا پوری کائنات کی خواتین کے سردار ہے۔ اس کے بعد وابناہما اور حسن و حسین جو فاطمہ کے فرزند ہے اور علی کے فرزند ہے، یہ قربا کے مصادق ہیں اور ان کی محبت جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے۔ تمام شیعہ سنی تفسیروں میں اسی روایت کو بیان کیا گیا ہے اور قربا سے مراد جو ہے وہ پنجتن پاک ہے، اور ان کی محبت کو اور ان کی الفت اور مودت کو قرآن نے ضروری قرار دیا ہے۔ حقیقتاً دین کی جو اساس ہے، دین کی جو بنیاد ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہوں تمام اعمال اور تمام عبادات کی جو اساس ہے، وہ پیغمبر کی ارشاد کے مطابق، ارشاد کی روشنی میں محبت اہل بیت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا لکل شیئن اساس و اساس الاسلامی حبنا اہل البیت، فرمایا ہر چیز کے لیے ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک اساس ہوتا ہے، اور اسی اساس پر پھر وہ عمارت جو ہے وہ بنتی ہے، اور اسی اساس پر اس چیز کی جو ہے نا بنیاد جو ہے رکھی گئی ہے۔ لہذا ہر چیز کے لیے اساس ہے، ہر چیز کے لیے بنیاد ہے۔ اسلام کی جو اساس ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے، دین کی جو اساس ہے، وہ ہم اہل بیت کی محبت اور مودت ہے۔ یہ روایت جو ہے تمام شیعہ سنی کتابوں میں ہے، اور میں نے بہار الانوار سے اور جناب محمدی ریشہری کی مشہور و معروف کتاب ہے اہل البیت فی الکتاب و سنہ، اس سے اس روایت کو آپ کے خدمت میں بیان کیا ہے۔ قال رسول اللہ، سرور کائنات نے فرمایا لکل شیئن اساس، ہر چیز کے لیے اساس ہے اور بنیاد ہے، و اساس الاسلام حبنا اہل البیت، اور دین کی جو اساس ہے، دین کی جو بنیاد ہے، وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اساس الاسلام، اسلام کی اساس، اسلام کیا ہے؟ اسلام نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور دیگر عبادات ہے، ان تمام سب کی مجموعے کا نام جو ہے نا وہ اسلام ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بنتا ہے جب دین کی اساس، اسلام کی اساس محبت اہل بیت ہے، تو نماز کی اساس جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے، اس لیے کہ اسلام نماز ہے، اسلام روزہ ہے، اسلام حج ہے، اور اسی طرح روزے کی اساس بھی محبت اہل بیت ہے، حج کی اساس بھی محبت اہل بیت ہے، زکوٰۃ کی اساس بھی محبت اہل بیت ہے۔ جب پوری دین کی اساس اور بنیاد محبت اہل بیت ہے، تو تمام اعمال اور عبادات جو اس دین کی شاخیں ہیں، اس کی بھی اساس اور بنیاد جو ہے وہ نماز ہے۔ لہذا اس روایت سے اہل بیت کی محبت کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی جو مقام ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ تمام عبادات میں، تمام واجبات میں، تمام فرائض میں جو اساسی واجب ہے، جو بنیادی فریضہ ہے، وہ محبت اہل بیت ہے۔ کہ حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے، مولا نے فرمایا تمام عبادات میں سے وہ عبادت جو ساری عبادتوں پر فوقیت رکھتی ہے، افضلیت رکھتی ہے، ساری عبادتوں پر افضل ترین عبادت ہے، وہ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی مودت ہے۔ مولا نے فرمایا فوق کل عبادت عبادہ، ہر عبادت پر ایک اور عبادت ہوتی ہے، یعنی ہر عبادت سے کوئی ایک اور اہم عبادت ہے، اس عبادت کو اہمیت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے۔ فرمایا حتیٰ محبت اہل بیت اس سے اہم تر اور اس سے افضل کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔ یہ روایت ہے حضرت صادق علیہ محمد کا فرمان، ان صادق علیہ السلام ان فوق کل عبادت عبادہ وحبنا اہل البیت افضل عبادت، ہر عبادت پر کوئی عبادت اہمیت اور فوقیت رکھتی ہے، اس عبادت کو اہمیت جو ہے وہ حاصل ہے، وحبنا اہل البیت افضل عبادہ، اور ہم اہل بیت کی جو محبت ہے وہ تمام عبادتوں میں افضل اور تمام عبادتوں میں بالا ترین اور بہترین جو عبادت ہے دین مقدس اسلام میں، وہ محبت اہل بیت ہے۔ ایک اور روایت میں غرر الحکم میں مولا کائنات کا فرمان ہے، مولا نے فرمایا ہے تمام نیکیوں کی جو اساس ہے، تمام نیکیوں کی جو بنیاد ہے، یا دوسرے لفظوں میں ساری نیکیوں کی قبولیت کا جو راز ہے، وہ محبت اہل بیت ہے۔ ساری نیکیوں کی بنیاد کہیں، ساری نیکیوں کی قبولیت کا راز کہیں، یا پھر ساری نیکیوں میں افضل ترین نیکی کہیں، وہ محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت ہے۔ بہت خوبصورت فرمان ہے مولا کائنات کا،
غرر الحکم میں روایت موجود ہے، قال علی بن ابی طالب علیہ السلام احسن الحسنات حبنا اہل البیت، احسن الحسنات، حسنات حسنتن کی جمع ہے، حسنتن نیکی خوبی اور جو بھی بھلائی ہے اس کو حسنتن کہا گیا ہے، اور احسن الحسنات یعنی جو نیکیوں کی بنیاد ہیں، نیکیوں کی قبولیت کا راز ہے، جو تمام نیکیوں کی اساس اور بنیاد ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں ساری نیکیوں میں جو افضل ترین نیکی ہے وہ محبت اہل بیت ہے، وہ مودت اہل بیت ہے. اس کے مقابل میں فرمایا تمام گناہوں میں سے جو بدترین گناہ ہیں، تمام گناہوں کی جو اساس اور بنیاد ہیں وہ بغض اہل بیت ہے، وہ اہل بیت سے نفرت کرنا ہے، معاذ اللہ اہل بیت سے عداوت کرنا ہے. لہذا عداوت اہل بیت گناہوں کی اساس اور گناہوں کی بنیاد ہیں، اور محبت اہل بیت نیکیوں کی اور عبادات کی اساس اور بنیاد ہے. فرمایا احسن الحسنات حبنا اہل البیت، تمام نیکیوں کی بنیاد اور اساس اور نیکیوں کی قبولیت کا جو راز ہے وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے. وابغض السیئات یا اسوء السیئات بغضنا اہل البیت، اور برائیوں میں سے سب سے بدترین جو برائی ہے یا برائیوں کی جو بنیاد ہے وہ ہم اہل بیت کی عداوت اور اہل بیت کی بغض ہے. متعدد روایات میں موجود ہے اگر کوئی شخص خدا کی تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ مقرب درگاہ حق ہونا چاہتا ہے تو بہترین راستہ جو خدا سے قریب ہونے کا ہے، خدا کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کا جو بہترین راہ ہے وہ محبت اہل بیت ہے. خدا سب سے زیادہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے، جس چیز میں خدا کی رضا اور خدا کی خوشنودی ہے، اس روایت میں آیا ہے سب سے زیادہ خدا کی رضا اور خوشنودی کا حاصل کرنے کا جو مؤثر ترین عمل ہے تقرب درگاہ حق کے لیے وہ محبت اور مودت اہل بیت ہے. یہ روایت جناب فضیل نے حضرت باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے. فضیل نے امام موسیٰ کاظم سے سوال کیا ہے، مولا سے پوچھا ہے وہ کون سی چیز ہے جو بندوں کو خدا سے نزدیک کرتی ہے اور بندوں کو مقرب درگاہ حق کرتی ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم بجا لائیں تو خدا سے قریب ہو جائے، مقرب درگاہ حق ہو جائے، خدا سے نزدیک ہو جائے. تو مولا نے فرمایا بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو خدا کی نزدیک کرتی ہے اور خدا کا جو ہے وہ مقرب بناتی ہے، ان چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو مؤثر ہے وہ مولا نے فرمایا خدا کی معرفت ہے، اور خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، رسول کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، خود اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اہل بیت کی اطاعت کرنا، اہل بیت کی پیروی کرنا، اور ساتھ ساتھ دل میں ان کی محبت اور مودت کو بٹھانا، یہ خدا کی تقرب کا بہترین وسیلہ اور بہترین ذریعہ ہے. لہذا کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مقرب درگاہ حق ہو جائے تو وہ معرفت کے بغیر وہ خدا سے قریب نہیں ہو سکتا ہے، اور اہل بیت کی اطاعت کے بغیر وہ خدا سے قریب نہیں ہو سکتا ہے، اور اہل بیت کی محبت کے بغیر وہ مقرب درگاہ حق نہیں ہو سکتا ہے. اگر وہ خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو پہلے خدا کو پہچانے، پھر رسول کو پہچانے، اور پھر اہل بیت کو پہچانے. اہل بیت کو پہچاننے کے بعد ان کی محبت اور ان کی مودت کو اپنے دل میں رکھیں اور ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں. دیکھیں اس روایت کا متن آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، پھر آپ کی زحمت تمام کرنا چاہ رہا ہوں. عن فضیل قلت لابی الحسن ای شیء افضل ما یتقرب به العباد الی اللہ، بندگان خدا خدا سے نزدیک ہونے کے لیے وہ کون سی افضل ترین چیزیں ہیں؟ فی ما افترض علیہم، ان عبادات میں سے، ان اعمال میں سے جو خدا نے بندوں کو فرض کیا ہے، ان میں سے افضل ترین جو بندے کو خدا سے مقرب کرے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فقال افضل ما یتقرب به العباد الی اللہ طاعت اللہ ورسولہ وحب رسولہ واولی الامر، بہترین چیز جو ہمیں خدا سے نزدیک کرتی ہے وہ خدا کی معرفت ہے، خدا کی اطاعت ہے، اور پھر رسول کی معرفت اور رسول کی اطاعت، اور اہل بیت رسول کی معرفت کے ساتھ ساتھ حب رسولہ واولی الامر، رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ اولی الامر اور اہل بیت کی محبت ہے، یہ انسان کو خدا سے بہت قریب کرنے والی اور مقرب درگاہ حق بنانے والی چیزیں ہیں. عزیزان گرامی، حقیقت میں بزرگ ترین جو وسیلہ نجات ہے، بزرگ ترین جو وسیلہ تقرب درگاہ حق ہے، اور بزرگ ترین جو ہماری مغفرت اور نجات کا جو وسیلہ ہے وہ اہل بیت کی محبت اور مودت ہے. اور پیغمبر نے بار بار مسلمانوں کو محبت اہل بیت کی تاکید کی ہے، سفارش کی ہے. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کس قدر روایات میں اہل بیت کی محبت کی تاکید کی گئی ہے، سفارش کی گئی ہے، اور کس قدر اس کے آثار اور برکات کو جو وہ بیان کیا گیا ہے. انہی میں سے اہل بیت کی زوات میں سے جس کی بہت زیادہ پیغمبر نے بار بار جس کی فضیلت اور عظمت کو بیان کی اور جس کی محبت کی تاکید کی، وہ حضرت خامس آل عبا ہے. مظلوم کربلا کی محبت، پیغمبر نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، خدا کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو حسین سے محبت کرے. احب اللہ، خدا محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے اس شخص کو جو حسین سے محبت کرے. دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بچہ ہو، کوئی بھی انسان ہو جو حسین سے محبت کرنے والا ہوگا وہ خدا کا محبوب انسان ہوگا. دنیا کی کسی بھی کونے میں وہ رہتا ہوگا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہاں رہنے والا ہے، کس قوم سے تعلق رکھنے والا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ دیکھا جائے گا آیا اس کے دل میں حسین کی محبت ہے نہیں ہے. اگر حسین سے محبت کرتا ہے تو وہ محبوب خدا ہے. احب اللہ، خدا محبت کرتا ہے، چاہتا ہے من، اس شخص کو احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے. اے اللہ کے رسول، آپ پوری زندگی کبھی دوش رسالت پر حسین کو سوار کر کے حسین کی عظمت بتاتے رہے، کبھی حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ہاذا حسین فعرفوہ کہہ کر حسین کی معرفت کراتے رہے، زندگی بھر حسین کی محبت کی تاکید کرتے رہے. مگر یہی حسین ہے، 61 ہجری کو جب کربلا میں پہنچے تو 3 دن کے بھوکے اور 3 دن کے پیاسے اسی حسین کو اس بے دردی کے ساتھ، اس ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا. حسین اپنے بچوں کے لیے پانی مانگ رہے تھے، بجائے پانی پلانے کے حسین کے بچوں کو شہید کیا گیا. اور جب مظلوم کربلا وہ ہستی ہے کہ شہید کرنے کے بعد بھی وہ مظالم ڈائے گئے کہ حسین کے بچوں کو تسلیت دینے کے بجائے خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی، اور حسین کے بہت سارے بچے تھے کہ جو یتیم ہیں، اور اسلام میں یتیموں کی ہمدردی کرنے کے اور انہیں تسلیت اور تعزیت پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، آل رسول کو اس طریقے سے تسلیت پیش کیے گئے، ان کے دروں پر آگ لے کے آئے اور خیموں کو آگ لگا دی گئی. اور ابن سعد مرعون نے حکم دیا تمام خیموں کو آگ لگا دی جائے، اور جتنے بھی تبرکات ہیں ان سب کو لوٹا جائے اور سب کو غارت کی جائے. اور اس کے بعد اس لعین نے حکم دیا شہداء کے سروں کو جسموں سے جدا کر کے نوک نیزوں پر بلند کر دیا جائے. جب لعین نے یہ حکم دیا تو تمام ملعین خیموں کی طرف آگ لے کے بڑھے، اور خیموں کو جب آگ لگا دی گئی، پہلا خیمہ جلا تو بچے دوسرے خیمے میں چلے گئے، دوسرا خیمہ جلا تو تیسرے خیمے میں چلے گئے، اور خیمہ جاتے رہے. جب آخری خیمے میں جب سارے بچے جمع ہوئے تو ثانیہ زہرا نے، حضرت زینب نے، جناب سید الساجدین سے سوال کیا، اے بھیا، اے میرے حسین کے یادگار بیٹا سجاد، یہ بتا اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے، یہ آخری خیمہ ہے جس کو آگ لگانے کے لیے لائن آگے بڑھ رہے ہیں. عزادارو، مولا نے فرمایا علیکن بالفرار، سب اپنی جانوں کو بچا کر خیابانوں میں فرار کریں اور اپنی جانوں کو بچائے. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب خیموں کو آگ لگا دی گئی، بہت ساری بیویوں کی ردائیں جل گئی، دامن جلے، اور وا محمدہ کہہ کر فضاؤں میں اور صحراؤں میں پھیل گئے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا ایک بلند قد بیوی ہے اور انتہائی عظمت اور شجاعت کے حامل ہیں، اور وہ بیوی ایک خیمے میں بار بار جا رہی ہے اور خیمے سے آگ کی شعلے بلند ہے، اور میں سمجھ نہ سکا اس بیوی کی کیا قیمتی چیز اس جلتے ہوئے خیمے میں رہ گئی ہے، اور بار بار وہ آگ میں کود رہی ہے اور نکل رہی ہے، اور انتہائی حیران و پریشان ہے. میں قریب جا کر اس بیوی سے میں نے سوال کیا، اے شہزادی، یہ بتا اس خیمے میں کیا ہے جو بار بار آپ آگ میں کود رہی ہے؟ تو جناب زینب نے فرمایا ان لنا علیلا لا يتمكن من القيام، ہمارے وہ ہستی جو یادگار امامت ہے، یادگار رسالت ہے، زمانے کی حجت ہے، سید ساجدین بیمار ہے، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور خیمے سے باہر نکل نہیں سکتے، اسی خیمے میں موجود ہے۔ حمید کہتا ہے اتنے میں میں نے دیکھا سید ساجدین کو بی بی نے نکالا، دیکھا جناب سید ساجدین کے امامے میں آگ لگی ہے اور جناب سجاد رو رہے تھے۔ زینب نے سجاد کو خیمے سے باہر نکالا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون۔ خدایا پروردگار ہماری تاریک دلوں کو محمد و آل محمد کی محبت سے منور فرما۔ خداوندہ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں عاشق اہل بیت، محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہماری زندگی میں اہل بیت کی اطاعت، اہل بیت کی محبت اور انہی کی الفت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔